الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آپ کی اس عزاداری میں شرکت کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا قبول فرمائے ان مجالس میں ہماری شرکت کو اپنی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ اور ہمارے باطن کی تطہیر کا ذریعہ بنا دے بانی مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے بانی مجلس اور آپ سب کے تمام مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے کربلا صرف حزن اور غم کی علامت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کربلا کچھ لوگوں کے رونے اور کچھ لوگوں کی طرف سے رلانے کی محفل کے لیے عنوان ہو بلکہ کربلا عالم انسانیت کی بیداری کے ساتھ ساتھ عالم انسانیت کو عالم بشریت کو شعور اور عقل عطا کرنے کا وہ مکتب ہے جس نے 1400 سال گزرنے کے باوجود بنی نوع آدم کو جو بیداری عطا کی وہ کوئی اور واقعہ یا کوئی اور تاریخ نہ دے سکے کربلا اپنے اندر جہاں عقل اور شعور کی دعوت رکھتی ہے وہیں پر انسانی قلب کے احیاء اور اس کو زندہ کرنے کا باعث ہے کربلا عقل انسانی کو جگا کر حق سے متصل کرنے کا بہترین اور مختصر ترین راستہ ہے میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ میں تکلفاً خطیبانہ جملے نہیں بول رہا یہ نظریات ہیں نظریات یہ ہمارے عقائد کی بنیاد ہے قرآن عالم بشریت کی ہدایت کے لیے اتاری گئی کتاب ہے، کوئی شک تو نہیں ہے اس میں، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اس قرآن کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھے، پڑھے اور سمجھے۔ لیکن اگر کوئی اسی قرآن کو جو اللہ نے عالم بشریت کی نجات کے لیے نازل فرمایا ہے، اگر اس کو صرف مردوں کے لیے مخصوص قرار دے کر جنازے کے اوپر اور قبر کے اوپر پڑھنا شروع کر دے، تو یہ اس کا قصور تو ہے، قرآن کا قصور نہیں ہے۔ قرآن مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، قرآن لوگوں کو حیات دینے کے لیے اتاری گئی کتاب کا نام ہے۔ قرآن عقل و شعور بشری کو جگانے کے لیے اور انسان اور رحمان کے درمیان موجود فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ اسی قرآن کی اس بصیرت افروز روح کو معاشرے کی نگاہوں پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا کر معاشرے کو اس سے آشنا کرنے کی ذمہ داری کربلا کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے واقعے کے دوران قرآن موجود تھا، لیکن لوگ اسی قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی قرآن کی روح کو پامال کر رہے تھے۔ لہذا ایسی کسی ہستی کی ضرورت تھی، ایسے کسی قدم کی ضرورت تھی۔ ہستی وہ ہو جس کا اٹھایا ہوا ہر قدم عالم انسانیت کے ہر ہر فرد کی ضمیر کو جنجوڑ کر اس کو متزلزل کر سکے، نکال سکے اور اس میدان میں پہنچا کر کہہ سکے کہ اس ہستی نے جو قربانی دی ہے وہ خامخواہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے دیا ہے۔ لہذا حسین ابن علی نے قدم اٹھایا ہے۔ اس لیے قرآن اور اہل البیت دونوں ساتھ ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال اسی موضوع پر گفتگو کی تھی، کچھ میرے ذہن میں ہے، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں، کہ جب اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے قرآن اور اہل البیت کو ساتھ میں قرار دیا، تو اب اہل البیت وہی ہوں گے جہاں پر قرآن ہے، اور قرآن وہی پر ہوگا جہاں پر اہل البیت ہیں۔ لہذا اگر حسین ابن علی کے مقابلے میں کوئی پوری دنیا کا لشکر لے کر آئے اور قرآن ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہو، تو ہم نہ اس لشکر کو مانیں گے اور نہ اس کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے قرآن کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن بول نہیں رہا۔ یہ جو ادھر ہے لکیر کے اس پار، یہاں پر وہ ہے جس کی ولادت سے شہادت تک اور شہادت سے روز قیامت تک اور حوض کوثر تک قرآن اور اس کی ہمراہی کا وعدہ اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ لہذا اب یہاں جہاں ہم حسین کو دیکھیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ قرآن بھی یہی ہے اور اللہ بھی اسی طرف ہے۔ اس لیے جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو کربلا کو صرف ایک واقعے کے طور پر نہیں دیکھتے، صرف ایک تاریخ کے حادثے کے طور پر نہیں دیکھتے۔ کربلا نہ آغاز ہے نہ اختتام ہے، ذہن میں رکھیے گا، آغاز سقیفہ ہے، کربلا معراج ہے۔ آغاز سقیفہ ہے اور کربلا معراج ہے۔ اس معراج پر پہنچ کر حسین اور آل حسین علیہم السلام نے اپنے پاکیزہ خون سے جس نظریے کی آبیاری کی ہے، آج وہ نظریہ پوری دنیا پر غالب ہے۔ وہ نظریہ آج پوری دنیا پر غالب ہے۔ اس لیے کربلا کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس لیے کربلا کو صرف آنسو بہانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ آنسو تو کربلا میں بہیں گے جب ظلم کی شدت ہوگی اور مظلوم اہل البیت ہوں، نبی کے گھر والے ہوں، علی کے خانوادے کے افراد ہوں، تو آنسو کا بہنا نیچرل ہے اور طبیعی ہے۔ آنسو بہنے ہیں، زبردستی آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ ان کا ذکر سنیں گے، آپ کے دل میں اگر نورانیت ہے تو آپ کا دل موم ہوگا، جیسے ہی دل موم ہوگا آنسو بہیں گے۔ نیچر کا مقابلہ تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن کربلا جس پیغام کا وارث ہے، کربلا جس پیغام کا حامل ہے، وہ پیغام بنی نوع بشر کے دل کو مخاطب کر کے بنی نوع بشر کو شعور اور آگہی کے اس معراج پر پہنچا دیتا ہے کہ اگر بنی نوع بشر میں سے کچھ لوگ کربلا کی سیرت کو اپنا کر 61 ہجری کے کربلا میں نہیں بلکہ 1441 ہجری کے کربلا میں، چاہے وہ کربلا پاکستان میں ہو، چاہے وہ کربلا دمشق میں ہو، چاہے وہ کربلا کابل میں ہو، چاہے وہ کربلا سری نگر میں ہو، چاہے وہ کربلا یمن اور صنعاء میں ہو، چاہے وہ کربلا بغداد نجف اور کربلا میں ہو، جہاں جہاں ایک گروہ اس کربلا کی روح کو لے کر نکلے، حسین کا پیغام زندہ ہو جاتا ہے اور امت کو ایک نئی جان مل جاتی ہے۔ اس لیے کربلا کا پیغام ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے۔ ہم جب کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، بعض لوگ اس کو تعصب کی عینک سے دیکھتے ہیں، بعض لوگ فرقے کی جو عینک انہیں پہنائی گئی ہے اس عینک کی پشت پر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو وہی نظر آتا ہے جو دکھایا گیا ہے۔ مشکل یہ ہے، جبکہ کربلا کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا نورانی ہونا ضروری ہے، اور آنکھوں کا نورانی ہونا جہاں ضروری ہے وہاں پر کافی نہیں ہے، اس کے لیے دل کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ دل پاکیزہ ہو اور آنکھوں پر کسی بھی رنگ کی عینک نہ چڑھی ہو تو آپ خود بخود کربلا کی حقیقت تک پہنچ جائیں گے، خود بخود پہنچ جائیں گے۔ کربلا کیا ہے؟ حق اور باطل کا مارکہ، حق اور باطل یعنی خدا اور شیطان کا مقابلہ۔ حق اور باطل کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور دوسری طرف اللہ کے مقابلے میں وہ تمام افکار ہیں جن کے امانت دار اور جن کے وارث کبھی نمرود ہیں، کبھی فرعون ہیں، کبھی شداد ہیں، کبھی ابو جہل و ابو لہب ہیں، کبھی امیر شام کا بیٹا ہے اور ادھر کبھی آدم ہے، کبھی نوح ہے، کبھی عیسیٰ ہے، کبھی موسیٰ ہے، کبھی محمد عربی ہے، کبھی علی ابن ابی طالب ہے، اور کہیں حسین ابن علی ہے۔ اس لیے
اڈے جننے بھی شہین، اڈے جننے بھی شہین پرواز اندر سب تو اچھی پرواز میرے حسین دی ہے،
ماشاءاللہ۔
سب تو اچھی پرواز میرے حسین دی ہے،
ماشاءاللہ۔
جدوں کوئی کاری ناز انداز تے ہر ایک شے واللہ بڑی داد حسین دی ہے، جدوں کوئی کاری قرآن دی تلاوت کرتا ہے سانو انج لگتا ہے کہ آواز حسین دی ہے۔ نماز تے ہر کوئی پڑھدا ہے حاکم، پر سب تو وکری نماز حسین دی ہے۔ نعرہ حیدری،
صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اس لیے آل محمد کو پہچانیے، آل محمد کو پہچان لیں گے تو قرآن کو پہچان لیں گے، چونکہ یہ دونوں ایک ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب لیکن خاموش کتاب، اہل البیت اسی قرآن کے مفسر، عملی زندہ کتاب، لیکن بولتی کتاب، بولتی کتاب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن جو غلاف میں بند کتاب ہو اس کو نیزوں پر چڑھا کر لوگوں کا ایمان چرایا جا سکتا ہے۔ تاریخ اسی چیز کا نام ہے، جو بولتی کتاب ہے وہ نیزوں پر چڑھنے کے بعد بھی آیات کی تلاوت کرتی ہے، لیکن جو خاموش کتاب ہے وہ نیزے پر چڑھتی ہے اور سادلو یہ ذہن میں رکھیے گا، سادلو، لیکن مسلمان لوگوں کا ایمان چراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب بول نہیں رہی، بول نہیں پا رہی، اس لیے اہل البیت کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر کہا گیا ہے کہ اہل البیت قرآن سے جدا نہیں ہے، اہل البیت کے ساتھ رہو گے تو قرآن ملے گا، لیکن اگر اہل البیت کو چھوڑ دو گے تو پھر قرآن تمہارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، جیسے چاہو اس کا ترجمہ کرو، جیسے چاہو اس کی تفسیر کرو، چونکہ تمہیں تو کوئی نہیں روک سکتا۔ سابقہ تمام ادیان میں، تمام ادیان میں اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں آئی ہیں، لیکن ان کتابوں میں کس نے تبدیلی کی؟ اسی دین کے ماننے والوں نے، باہر سے آنے والوں نے تبدیل کی، تو اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ اس لیے کہ اللہ نے عقل و شعور رکھنے والوں سے کہا تھا کہ تم روکو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اگر خود روکنا ہوتا تو پھر اللہ کو یہ سارا سسٹم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ سیدھا سادہ تمام انسانوں کو موحد پیدا کرتا، عبادت گزار پیدا کرتا۔ یہ جو 7-8 ارب انسان ہیں، ان انسانوں میں سے 1.5 ارب کے علاوہ باقی سب اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اگر چاہتا تو ان سب کو جبرن مومن بھی بناتا، مسلمان بھی بناتا، عابد بھی بناتا، زاہد بھی بناتا، نمازی بھی بناتا، لیکن اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے، لہذا قرآن بھیج کر بھی آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا، قرآن بھیجنے کے بعد بھی آپ سے کہا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، قرآن بھیجا، قرآن کے ساتھ ہادی بھی بھیجے، اور اس کے بعد کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا، قرآن بھی آیا اور نور بھی آیا، اب تمہاری مرضی ہے قرآن اور نور کو پکڑو یا راستہ چھوڑ دو، شاکر بنو یا کافر بنو۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہی کہتی ہے، ہمیں آیت یہی بتاتی ہے کہ کتاب بھی آئی ہے اور نور بھی، اب اس نور کو پکڑو، اس نور کی روشنی میں کتاب کو پڑھو، اگر اس نور کو چھوڑو گے، اپنا نور، اپنی روشنی لے کے جانا چاہو گے تو خود بھی گمراہ ہو گے، گمراہ کرو گے۔ صلوات بھیجیے بن محمد والی محمد۔ یہ یاد رکھیے، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ آج امام حسین کی مجلس ہے، یہ امام حسین تک پہنچنے کے لیے چند احادیث میں ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا، جو چاہتے ہیں حدیثیں سنیں وہ ذرا اونچی آواز سے سنوا دیجئے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی مجالس میں خصوصاً امامت کے اور اہل البیت کے حوالے سے گفتگو ہو تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان روایات کا سہارا لوں جو یا شیعہ اور سنی دونوں میں مشترک ہوں یا اہل سنت نے نقل کیے ہوں، چونکہ جب آپ ان روایات کا سہارا لیتے ہیں جو مشترک ہوں تو نتیجتاً گویا یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا، کسی خاص فرقے کا نہیں ہے، اور حسین بھی اللہ کا ولی ہے، کسی خاص فرقے کی ملکیت نہیں ہے، اس لیے حسین کو پہچاننے کے لیے تمام فرقوں کے اندر چھپے ہوئے ان خزینوں کو تلاش کریں جو چھپے ہوئے ہیں، جن تک رسائی ہونے نہیں دیتے وہ لوگ جن کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب آپ اہل البیت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو رستے میں وہ سپیڈ بریکرز آ جاتے ہیں جن کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کا روکنا ضروری ہے،
अगर वो लोगों को रोके नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाती है। इसलिए सहारा लेते हैं दीन का और लोगों को दीन से दूर करते हैं। इमाम अहमद इब्ने हंबल की एक रिवायत में बस अर्ज करता हूं आपसे, सब आप भेजिए बन मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये रिवायत है अल मिलल व मारिफतुर रिजाल, किताब है अहले सुन्नत की, शियों की नहीं है। इस किताब में इमाम अहमद इब्ने हंबल जाहिर बहुत बड़ी शख्सियत है मुहदिसीन की दुनिया में, और अहादीस के हवाले से ऐसी ऐसी उन्होंने अहादीस जमा की है कि इंसान की अकल दंग रह जाए अहले बैत के हवाले से, खुद अहले सुन्नत में से। चूंकि बाज़ोकात हमारी ये गलतफहमी होती है ना कि हम कहते हैं भाई अहले बैत शिया के और सहाबा सुन्नियों के, नहीं ऐसा नहीं है। अहले बैत पहले हैं, सहाबा बाद में हैं, दोनों मिला के तमाम मुसलमानों के हैं। जो इनमें से किसी एक को फॉलो नहीं करता या इनको मजमूई तौर पर अपना नहीं समझता उसको अपने दीन, अपने इस्लाम और अपने ईमान पर नजर सानी करनी चाहिए। कैसे हो सकता है कि आप कुरान को माने नबी को ना माने? कैसे हो सकता है नबी को माने नबी की अहलुल बैत को ना माने? कैसे हो सकता है नबी और उनकी अहलुल बैत को माने और उनके पाकीजा बावफा और कुर्बानियां देने वाले सहाबा को ना माने? ये नहीं हो सकता। हाँ, जो अहलुल बैत और पैगंबर के मुकाबले में खड़ा हो जाए उसको हम सहाबी नहीं मानते। कैसे हो सकता है कोई शख्स नबी का सहाबी भी हो और मुकाबले में खड़ा भी हो जाए? ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम हर सहाबी के कदम की खाक को अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं, इसलिए कि उसने अपनी हर सांस नबी और आले नबी की रजा पर कुर्बान किया है। सलावत भेजिए बन मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफा फिर सलवा भेजिए बन मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने शुरू में एक जुमला कहा था, मैं इस हदीस की तिलावत से पहले वो उस जुमले की थोड़ी सी तफसीर कर दूं, उसके बाद आऊंगा हदीस की तरफ। एक दफा फिर सलवा भेजिए बन मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे अंदाजा है मौसम गर्म है, मुझे अंदाजा है आप सब पसीने में भीगे हुए हैं, लेकिन अगर गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी हो जाए तो थकेंगे तो नहीं? नहीं, मुझे चेहरे देख के महसूस हो रहा है कुछ लोग जरूर थकेंगे। जो लोग नहीं थकेंगे वो जरा ऊंची आवाज से सुना दे। देखिए, एक बात जहन नशीन कर लीजिए के खिलाफत और इमामत के हवाले से दो तसव्वुर इस्लाम में मौजूद है। एक तसव्वुर अहले सुन्नत का है, दूसरा तसव्वुर अहलुल बैत का है। एक तसव्वुर अक्सरियत सहाबा का है और दूसरा तसव्वुर अहलुल बैत का है। जो अहलुल बैत का तसव्वुर है, तसव्वुर खिलाफत, वो ये है कि खलीफा जमीन पर अल्लाह का जानशीन है। जो ये कुरान कहता है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफतन, मैं जमीन पर अपना जानशीन बना रहा हूं। तो ये जो खिलाफत है ये अल्लाह की जानशीनी है, ऐसा ही है। अब जब अल्लाह की जानशीनी है तो अल्लाह के जानशीन के तायुन का इख्तियार मुझे नहीं है, अल्लाह को है। तवज्जो है मैं क्या कह रहा हूं? यानी जब हम कहते हैं कि इमामत और खिलाफत के तायुन का इख्तियार अल्लाह को है तो वो इसलिए कहते हैं कि मनसब खुदाई मनसब है, इलाही मनसब है, इंसानी मनसब नहीं है। जब अल्लाह का जानशीन है, अल्लाह की जगह उसने बैठना है, तो फिर उसका इंतखाब भी अल्लाह करेगा। दूसरी बात, जब हम कुरान करीम में पढ़ते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तो ये जो इताअत खुदा है, इताअत खुदा के ज़िमन में इताअत रसूल है, इताअत रसूल के ज़िमन में उलिल अम्र की इताअत है, तो फिर जिसकी इताअत को कुरान वाजिब करार दे रहा है, फर्ज करार दे रहा है, उसमें वो सिफात होनी चाहिए जो नबी में मौजूद है। अगर अमली तौर पर फासला ज्यादा हो तो फिर नबी मासूम है, गैर मासूम की इताअत मुमकिन नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जब یہ منصب الہی ہے تو پھر اطاعت کا حکم جو ہے وہ اس کے لیے ہے جس کا تعین اللہ کرے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ علی کی امامت اور خلافت کا تعین اللہ نے کیا, اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہوا, اور آخری دفعہ جو اعلان ہوا وہ کہاں پر ہوا؟ غدیر خم میں ہوا. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن آخری اعلان, آخری, اس سے پہلے ظاہر ہے کئی بار کیے جا چکے ہیں اعلانات, اب اس پر گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے پھر صبح ہو جائیں گے. لیکن ہمارے اہل سنت دوستوں کیا وہ کہتے ہیں, نہیں بھائی, دلیل یہ ہے کہ انسان اپنے عقل اور شعور کے حوالے سے بلوغ کی اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ اب وہ اللہ کی جانشینی کی مسند پر خلیفہ کو بٹھانے کا اختیار اور صلاحیت رکھتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں, دلیل بھی یہی ہے, یعنی ان کے پاس کوئی آیت یا روایت دلیل نہیں ہے, دلیل یہ ہے اور عقلی دلیل ہے, چاہے مان لیتے ہیں. اب خود اس پر ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے اپنے بعد کسی کا تعین نہیں فرمایا, ایسا ہی ہے نا, ہمارے دوست احباب یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی کا تعین نہیں کیا, مان لیتے ہیں نہیں کیا, تو پھر سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ کوئی بھی خلیفہ آئے اپنے بعد کسی کا تعین نہ کرے, تو پھر سنت رسول کو ترک کیوں کیا گیا؟ سمپل سی بات ہے, جب اللہ کے رسول نے کسی کا تعین نہیں کیا تو پھر حضرت ابوبکر کی طرف سے حضرت عمر کا تعین کیسے ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا, چھوڑ دیتے ہیں. اگر فرض کرتے ہیں یہی روش ٹھیک ہے جو روش حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے تعین کے لیے اختیار کی گئی, یعنی قبائل کے سربراہ, تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد بھی اسی روش کو آپ رواج دے دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا, تب حضرت عمر کا تعین ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق ایک عرصے تک مضطرب اور پریشان رہے کہ میں کیا کروں, اور اس کے بعد انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ میرے بعد عمر کو ہونا چاہیے, یہ تمام تاریخیں یہ بتاتی ہیں. پھر اس کے بعد جب حضرت عمر کا آخری وقت آیا, حضرت عمر ابن خطاب نے, ان کے جتنے بھی راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب اپنے آخری دنوں میں بہت زیادہ پریشان مضطرب تھے, پوچھا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے تعین میں کشمکش کا شکار ہوں کہ کس کو بناؤں, اس لیے رات کی نیند اڑ گئی ہے, دن کا چین سلب ہو گیا ہے. تو کیا نبی کریم کے جاتے وقت ان کو اس کیفیت کا؟ بہرحال میں پھر کہہ رہا ہوں, اس تفصیل میں نہیں جاتا. بہرحال اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے شیعہ اور سنی میں, صرف اسی موضوع پر, خلافت اور امامت کے موضوع پر, باقی موضوعات میں کوئی ایسا فرق نہیں آیا, مشترکات بے تحاشا زیادہ ہے. اب جب یہ سارا ہو گیا تو اب جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا, اس کے پیچھے جو اصل عنصر کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ آل محمد کے حوالے سے جتنی روایات نبی کریم سے منقول تھیں, ان کے مقام, ان کے مرتبے, ان کی فضیلت, ان کی صلاحیت, ان کے درجات, اور ان کی عصمت, ان کی پاکیزگی اور ان کی اطاعت کے حوالے سے, وہ بعد میں آہستہ آہستہ جمع کر لی گئی اور ان کو ضائع کر دیا گیا. صرف ضائع نہیں کیا گیا بلکہ اہل البیت کے حوالے سے آہستہ آہستہ منفی پروپیگنڈوں کا آغاز ہوا, اور اتنا ہوا, اتنا ہوا, اتنا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ 60 سال کا دورانیہ, 60 سال, 60 سال یعنی 6 نسلیں, 6 نسلیں, علی ابن ابی طالب اور آل علی ابن ابی طالب کے حوالے سے منفی گفتگو, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لان تان اور گالیاں, یہ ممبروں سے رواج دی گئیں. یہ تمام تاریخوں نے دکھایا, کسی شیعہ کی بات نہیں کر رہا, یہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو روکا, اس کے پیچھے بھی ایک ظاہر ہے پوری تاریخ. جب یہ سب کچھ ہوا اہل البیت کے مقام کو روکا گیا، ان کے فضائل کو بیان کرنے سے روکا گیا۔ اب اگر کسی کو اہل البیت کے حوالے سے کوئی روایت ملتی تو وہ اس روایت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا، نبی نے یہ فرمایا تھا، پر کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے اب یہ مقدمہ ضروری تھا اس روایت کو سمجھنے کے لیے۔ امام احمد ابن حنبل نقل کرتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں شعبہ سے، شعبہ ایک صحابی ہے جنہوں نے بہت ساری حدیثیں نقل کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا ابو داؤد عن شعبہ، ابو داؤد نے شعبہ سے نقل کیا، اور شعبہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حکم حدیث لے کے آیا اور اس نے کہا کہ یہ حدیث میں نے عبد الرحمن سے نقل نہیں آئے، اور عبد الرحمن ابن ابی لیلا نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول کریم سے سنی تھی۔ وہ کیا تھی؟ کہا رسول کریم کے حوالے، رسول کریم نے فرمایا، کس کے بارے میں فرمایا؟ علی کے بارے میں۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ حدیث میں نے پچھلے دور ہمارے ایک بہت بڑے مفکر اور درجنوں کتابوں کے مصنف اہل سنت علماء میں سے ایک بڑے فاضل دوست ہیں، ان سے جب اس حدیث کا حوالہ دیا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی پڑھی ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ میں اہل سنت حوالہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہنے لگے کہ میں نے ابی لیلا سے یہ حدیث سنی، اس نے کہا کہ ان علیٍ بشیئن، علی کے بارے میں مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چل گیا ہے، توجہ چاہیے لفظوں پر، علی کے بارے میں مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چل گیا ہے، لو حدثتکم، اگر میں وہ تمہارے سامنے بیان کر دوں تو پھر کیا ہوگا، لرفضتم جميعا، تم سب کے سب مل کے رافضی ہو جاؤ گے۔ رافضی کس کو کہا گیا؟ جنہوں نے علی کو پکڑا اور باقیوں کو چھوڑا۔ اس لیے کہا کہ مجھے ایسی حدیث کا پتہ چل گیا ہے کہ اگر یہ بیان کر دوں تو تم سب کے سب رافضی ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا تسمونہ منی ابدا، لا تسمونہ منی ابدا، کبھی بھی یہ حدیث میں بیان نہیں کروں گا، تم اسے سنو گے نہیں، چونکہ مجھے خوف یہ ہے کہ سب کے سب جو ہے پھر بگڑ جاؤ گے۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا ہے، امام احمد ابن حنبل نے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو بیان کر دیا جائے اور بات سچ ہو تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے۔ اب ذرا آئیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ، زنا گناہ ہے، ہے یا نہیں؟ لیکن کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ شراب پینا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ڈاکے ڈالنا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سارے کے سارے کبائر میں سے ہیں، گناہان کبیرہ جن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ اکبر الکبائر انکارو حقنا اہل البیت، سب سے تمام ان کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہم اہل البیت کے حق کے انکار کا گناہ ہے۔ یعنی باقی سارے گناہ اس گناہ کے مقابلے میں چھوٹے ہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، بعد میں اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ صادقانہ نیت کے ساتھ آئے۔ قتل کیا ہے، وارث معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو غلطی کا احساس ہوا ہے۔ شراب پی ہے، واپس آئے، توبہ کرے، اللہ معاف کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اہل البیت علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرے تو اس کی واپسی کے دروازے بند ہیں۔ صرف ایک ہی شرط ہے کہ واپس ولایت کے دروازے میں داخل ہو کر ولایت کو قبول کرے۔ جب تک قبول نہیں کرتا وہ ولایت اہل البیت سے خارج ہے، اور جو ولایت اہل البیت سے خارج ہو جائے وہ اللہ کی ولایت سے خارج ہے، وہ اللہ کی ولایت سے خارج ہے۔ جو اللہ کی ولایت سے خارج ہو جائے اس میں اور کسی کافر میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور کسی کافر میں فرق ہے؟ آپ کہیں گے یار یہ تو بہت بڑی بات کر دی۔ یقیناً بڑی بات ہے، لیکن سمجھ آ جائے تو بہت سادہ ہے۔ آیت الکرسی پڑھی ہے آپ نے، آپ آخر میں پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لے آئے۔ ایمان لانے سے پہلے آدمی کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ میرا ساتھ دیں، کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مومن۔ ایمان لانے سے پہلے جو کافر ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے یا نور میں؟ اندھیرے میں۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ کیا کرتا ہے اللہ ان کے ایمان لانے کے بعد؟ یخرجہم، ان کو خارج کرتا ہے۔ کہاں سے؟ من الظلمات، کفر کی تاریکی سے، الی النور، ایمان کے نور میں داخل کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا یہ۔ آگے کیا ہے؟ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اولیاؤہم، توجہ دیجئے گا، اہل ایمان کا ایک ہی ولی ہے اور وہ ہے اللہ۔ اللہ نے جن جن ولیوں کی نشاندہی قرآن میں کی ہے ان کی ولایت بھی حقیقت میں اللہ کی ولایت ہے، اللہ کے مقابلے میں ولایت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کہیں علی ولی اللہ، یعنی اللہ کی ولایت، جب آپ کہیں محمد ولی اللہ، یعنی محمد کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اس لیے کہ یہ ولایت آپ کو اللہ تک پہنچاتی ہے، اس لیے اللہ کی ولایت ایک ہی ہے۔ اس لیے جو شخص ایمان لاتا ہے اس کا ولی اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ ولی بنتا ہے تو ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی وادیوں میں داخل کرتا ہے۔ آگے والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاء، ان کا ایک ولی نہیں ہوتا، کئی ولی ہوتے ہیں۔ کسی کا ولی شاہ اور بادشاہ ہوتا ہے، کسی کا ولی اس کی خواہشات ہیں، کسی کا ولی پیسہ ہے، کسی کا ولی اس کا لیڈر ہے، کسی کا ولی اس کا مولوی ہے، کسی کا ولی اس کا ٹھیکیدار ہے۔ ہر شخص کا اپنا ولی ہے۔ جس نے کفر کیا اس کے پھر بہت سارے ولی ہیں، ایک نہیں ہے۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاؤہم، اولیاؤہم، اس کے بہت سارے ولی ہیں، اور وہ سارے کے سارے ولی طاغوت ہیں۔ اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ولی طاغوت ہیں۔ یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، ان کو نکالتے ہیں۔ کہاں سے نکالتے ہیں؟ من النور، نور سے نکالتے ہیں۔ کہاں ڈالتے ہیں؟ الی الظلمات، ظلمات میں ڈالتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے، یہ تو کافر تھے، کافر تھے نا، تو کافر نور میں ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو تاریکی میں ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کے جو بہت سارے اولیاء ہیں یہ ان کو نور سے نکالتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ کافر پہلے نور میں تھے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم، ان کو خارج کرتے ہیں یہ اولیاء۔ کہاں سے؟ من النور، نور سے نکالتے ہیں، الی الظلمات، ظلمات میں پھینکتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے کافر ہیں جو نور میں تھے؟ یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، نور میں داخل ہوئے، محمد رسول اللہ کہا، نور میں داخل ہوئے۔ لیکن جب اللہ نے علی کی ولایت ان کے سامنے رکھی تو اللہ اور نبی کی ولایت کو تو قبول کیا، علی کی ولایت سے انکار کر دیا، اللہ نے نور سے نکالا، تاریکی میں پھینک دیا۔ اس لیے ولایت کو سمجھیے اور قرآن سے سمجھیے، قرآن سے سمجھیے۔ کسی حدیث کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے قرآن میں موجود ہے۔ صلوات بھیجیے بھائی محمد و آل محمد.
بلند سے بلند تر صلوات.
اب آپ کو اہل البیت سے منقول ایک روایت سناتا ہوں. بڑی خوبصورت روایت, بڑی خوبصورت روایت. چونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ہر اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کا دین چرانے کے لیے. قرآن کا لفظ استعمال ہوتا ہے لوگوں کا دین چرانے کے لیے, رسول سے محبت کا کلمہ اور اصطلاح استعمال کی جاتی ہے لوگوں کا دین چرانے کے لیے, ولایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے لوگوں کا دین چرانے کے لیے, اسلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے لوگوں کا دین چرانے کے لیے. ہمیں آنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ قرآن نے ان اصطلاحات کو کہاں کہاں کن کن مفاہیم کے لیے استعمال کیا, اور آج کے ملا زدہ یا ملائیت کس معنی میں استعمال کر رہی ہے. اگر کوئی شخص قرآن کے مطابق استعمال کر رہا ہے تو ہماری آنکھوں پر اس کے قدم ہیں, اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے, اس لیے کہ وہ قرآن کی زبان بول رہا ہے. لیکن اگر کوئی قرآن استعمال کر کے اپنے نجس مقاصد کا لباس ہمیں پہنانا چاہے تو یہ پھر وہی لشکر کا منظر ہے جس میں نیزوں کے اوپر قرآن اٹھائے گئے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے. لہذا دھوکہ اہل بصیرت نہیں کھاتے, جن کی فکر, جن کی سوچ بیدار ہو وہ دھوکہ نہیں کھاتے, چاہے وہ کسی بھی طبقے میں ہو. اسی کی یاد رکھیے گا کہ بصیرت کے ساتھ, معرفت کے ساتھ چیزوں کو دیکھیے اور سنیے. معرفت کے ساتھ بعض اوقات ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں لیکن معرفت نہیں ہوتی, پہچان نہیں ہوتی, ہم پہچانتے نہیں ہیں. مثلا ہمیں پتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم کا, لیکن آگے اس کا پیغام کیا ہے اور کون ہے ہمیں یہ نہیں معلوم. اس کو پہچاننا معرفت کہلاتا ہے جس کے بارے میں آیت اتری ہے. جب قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ, جب تمہارا ولی اللہ ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ اور اس کا رسول ہے, والذین اور وہ ہیں جو یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں, وہ یؤتون الزکات اور زکات دیتے ہیں, وہ ہم راکعون اور رکوع کی حالت میں دیتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں جب یہ آیت اتری تو اس موقع پر اتری جب مسجد میں بہت سارے مسلمان موجود تھے, سائل آیا مانگنے لگا بھوکا ہوں میری مدد کرو, محتاج ہوں میری مدد کرو, کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا. اس اثنا میں ان تمام مسلمانوں کے درمیان, نمازیوں کے درمیان, اہل عبادت کے درمیان ایک شخص کے کان میں یہ آواز آئی, ایک شخص کے کان تک یہ آواز پہنچی. لیکن کب؟ جب اس شخص نے مایوس ہو کر واپس لوٹتے ہوئے کہا کہ اللہم اشہد لا الہ, تو گواہ رہنا میں نے ان تمام مسلمانوں سے مانگا لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی. جیسے ہی کہا بار الہ تو گواہ رہنا, اس شخصیت نے اپنا ہاتھ آگے کیا, جب تک تم بندوں سے مانگتے رہے میں خاموش رہا, جب تم اللہ سے مانگو گے تو اللہ کا ولی تمہیں دے گا.
محمد و آل محمد صلوات.
ہاتھ آگے کیا, وہ شخص آیا, انگوٹھی اتاری, آیت نازل ہوئی. آیت کیا نازل ہوئی؟ تمہارا ولی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے اور اس حالت نماز میں رکوع میں جاتا ہے, اور رکوع کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے اس محتاج بندے کو صدقہ دیتا ہے. لہذا یہ یاد رکھیے گا, معرفت ان ہستیوں کو پہچاننے کا نام ہے, صرف جاننے کا نام نہیں ہے. اس لیے ان کو پہچانیے. اب آئیے اس روایت کی طرف. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور خطاب بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ہے, یا علی اے علی والذی بعثنی بالنبوہ، اس ہستی کی قسم جس نے مجھے نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا، واصطفانی علی جمیع بریتہ، اور مجھے تمام مخلوقات میں سے چن کر اشرف اور افضل بنایا۔ یہ سارا بتانے کی وجہ ہے، ایسے ہی نہیں بتا رہے، وجہ ہے کہ یہ ساری تعریف کیوں کی جا رہی ہے۔ اس ہستی کی قسم جس نے تمام مخلوقات میں سے مجھے چنا۔ آگے فرمایا، لو ان عبدن، اگر ایک اللہ کا بندہ، عبد اللہ الف عام، اگر اللہ کی عبودیت اور بندگی کرے 1000 سال تک۔ توجہ ہے، نبی نے کیا فرمایا؟ لو ان عبدن عبد اللہ الف سنہ یا الف عام، ایک اللہ کا بندہ 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبودیت اور بندگی بجا لائے، اللہ کے سامنے سجدے کرے، رکوع کرے، قیام کرے، قعود کرے، روئے، گڑگڑائے، قرآن پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، طواف کرے، جو اس سے ہو سکتا ہے وہ سب کچھ کرے۔ ما قبل اللہ، اللہ تب تک اس کی ان ساری عبادات کو قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تیری ولایت کو قبول نہ کرے۔ ما قبل اللہ الا بولایتک، صرف تمہاری ولایت کی قبولیت اور تمہاری ذریت میں سے جو ائمہ اہل البیت ہوں گے ان اہل البیت کی ولایت کو قبول کرنے کے نتیجے میں اس کی یہ ساری عبادتیں قبول ہوں گی۔ عبادات کی قبولیت کی شرط ولایت اہل البیت ہے، ولایت اہل البیت۔ آگے سنیے، فرمایا، وَإِنَّ وِلَایَتَكَ، اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ علی میرا امام ہے، علی میرا مولا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہتا ہے کہ علی میرا مولا ہے، ہر مسلمان یہ کہتا ہے، ہر مسلمان کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو بات صاف ہو گئی، ہر ایک جو ہے اس کا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ آگے رسول کریم نے بڑی ظریف، انتہائی باریک نقطہ ارشاد فرمایا، فرمایا، ما قبل اللہ ولایتک، اللہ تبارک و تعالی، وَإِنَّ وِلَایَتَكَ لَا تُقْبَلُ، اور تمہاری ولایت اس وقت تک قبول نہیں ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا اپنا ذہن ادھر دوڑائیے، تمہاری ولایت قبول نہیں ہے۔ ما قبل اللہ منہ الا بولایتک وولایتی وولایت الائمۃ من ولدک وان ولایتک لا تقبل الا، اس وقت تک تمہاری ولایت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جب تک تم اور تمہاری اولاد کے دشمنوں سے وہ شخص براءت کا اظہار نہ کرے۔
نعرہ رسالت، جن دلوں میں علی بستے ہیں مل کے نعرہ حیدری بلندر صلوات۔
فرمایا، وَبِذَلِكَ أَخْبَرَنِي جبرائیل، یہ خبر لے کر میرے پاس جبرائیل اترا ہے، جبرائیل نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام مجھے پہنچایا ہے۔ اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا، فَمَن شَاءَ يُؤْمِن فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے اس بات پر ایمان لاؤ یا انکار کر دو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، رستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تم قبول کر کے ولایت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ یا انکار کر کے کفار کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اہل البیت کی وہ تعلیمات ہیں جو رسول خدا سے لے کر امت مسلمہ کو انہوں نے دی ہے۔ امت مسلمہ کو رستہ بتایا ہے. اس لیے آپ دیکھیے پوری تاریخ, پوری تاریخ آپ کو ان ہستیوں کے دامن پر خطا اور گناہ یا غلطی کا کوئی ایک ذرے سے ذرہ داغ کہیں نظر نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو جس طرح سے خلق کیا ہے باقیوں کی خلقت ان کے علاوہ ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے ان ہستیوں کو پاکیت اور طہارت روح کے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ اس کے آگے طہارت روح اور پاکیزگی کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے. یطہرکم تطہیرا, ایسی طہارت جس کے مقابلے میں کوئی اور طہارت کا تصور ممکن نہیں ہے. گناہ نجاست ہے یا نہیں؟ نافرمانی نجاست ہے یا نہیں؟ خطا نجاست ہے یا نہیں؟ کفر نجاست ہے یا نہیں؟ شرک نجاست ہے یا نہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں گندگی ہیں, نجاست ہیں, اور اللہ نے ان ہستیوں کو ان تمام برائیوں سے پاک کیا ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ معصوم ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ان سے خطا ممکن نہیں ہے. صلوات بھیجیے بس محمد علی محمد.
زہرا کے لال پہ بلند تر صلوات.
ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بس محمد علی محمد. میں کچھ اور روایتیں چھان چھان کے لکھ کے لگے آیا تھا. خواہش تھی کہ اگر کم ٹائم میں یہ سارا آپ کے سامنے پیش کر سکوں تو بہت اچھا ہے, لیکن کر نہیں پایا. بہرحال کبھی اگر اللہ نے توفیق دی تو مزید بات ہوگی. ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے پر محمد علی محمد. عزیزان گرامی, آج
حیدری اتنی بلند آل محمد پہ بلند ترین صلوات. مل کے کہیں گے سب لبیک یا حسین. آواز نہیں آئی, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. پنج نعرے پنجتنی, سوا لکھ نعرہ حیدری.
عزیزان گرامی, اہل البیت کی خلقت اور ان کی پیشوائی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسانوں کا گروہ ان کو یاد کرے اور ان سے محبت کرے اور اس محبت کے ذریعے سے جنت جائے. نہیں, یہ نہیں ہے مقصد. مقصد اس سے بہت بڑا ہے. وہ بڑا مقصد کیا ہے؟ جب تک ان ہستیوں کی پیروی بنی نوع بشر کے اندر راسخ نہیں ہوتی, اس وقت تک بنی نوع بشر کو سکون اور آرام کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی. یہ کسی خاص مسلک, علاقہ اور دین کی بات نہیں ہے. جس طرح سے اللہ بنی نوع بشر کا رب ہے, اسی طرح سے رسول بنی نوع بشر کا رسول ہے, اسی طرح سے یہ ہادیان برحق بھی بنی نوع بشر کے ہادی ہیں. اسی لیے بنی نوع بشر یعنی پوری عالم انسانیت اس وقت منتظر ہے ان ہستیوں کی آخری کڑی مہدی آخر الزمان کی. اسی لیے تو مہدی آخر الزمان کا تصور کیا ہے, شیعہ سنی دونوں میں اختلاف کوئی نہیں ہے. صرف اتنا سا اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے, ہم کہتے ہیں ہو چکے ہیں بس. لیکن وہ بھی کہتے ہیں نبی کے فرزند ہیں, ہم بھی کہتے ہیں نبی کے فرزند ہیں. وہ بھی کہتے ہیں بارہویں امام ہیں, بارہویں امام. وہ بھی کہتے ہیں بارہویں خلیفہ ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہاں بارہویں خلیفہ ہیں. وہ بھی کہتے ہیں بنی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد میں سے, ہم بھی کہتے ہیں ہاں انہی میں سے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں جب وہ آئیں گے تو زمین کو زمین کو زمین کو صرف کسی خاص خطے ارضی کو نہیں, زمین کو انصاف سے عدل سے بھر دیں گے. یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے. وہ بھی کہتے ہیں وہ آنے کے بعد اللہ کے دین کا ایسا نفاذ کر دیں گے کہ اس سے پہلے بنی نوع آدم کو ایسی حکومت نصیب نہ ہوئی ہوگی. ہم بھی یہی بات کرتے ہیں, مشترک ہے, ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں. اس لیے یہ یاد رکھیے, فرق اگر ہے تو صرف اتنا سا کہ ہمارا جو انتظار ہے وہ ایک زندہ انتظار ہے. زندہ انتظار, زندہ انتظار کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ ہم جاگتے, سوتے, اٹھتے, بیٹھتے, چلتے, رکتے, ہمیشہ اس تصور کے ساتھ ہیں کہ کب آواز آئے اٹھو مہدی آخر الزمان کا ظہور ہو گیا. ہمارے تصور میں یہ فرق ہے کہ ہم ان کو اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہیں, اپنے اندر محسوس کرتے ہیں, ان کی برکتوں کو محسوس کرتے ہیں, ان کے فیض کو محسوس کرتے ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے بنی نوع بشر کو ظلم کی چکی سے نجات دلائے گا. جو دین اس مقصد کے لیے آیا ہو اس کا تصور کتنا بلند ہونا چاہیے, کتنا عظیم ہونا چاہیے. آج جو فرقہ پرست ملا ہے وہ شیعہ سنی کو لڑا کر ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر اس عظیم تصور سے دور کر دیتے ہیں, جبکہ اگر دونوں کے درمیان مشترکات کو سامنے رکھا جائے تو خود بخود لوگ جڑ جائیں گے. ماضی ماضی ہے, مستقبل دونوں کا ایک ہے. جس مستقبل کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ مستقبل مہدوی مستقبل ہے, مہدوی مستقبل. اور مہدوی مستقبل میں تمام کلمہ کو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, زیدی ہو, عبازی ہو, یا کسی اور مسلک اور فرقے سے کسی کا تعلق ہو, سب کا تصور ایک ہی ہے کہ اس نے آنا ہے اور ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے اور زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے. ہم سب اس کے منتظر ہیں, لیکن دشمن ہمیں بانٹتا ہے. پہلے شیعہ سنی, دیوبندی, بریلوی کر کے بانٹتا ہے, اور اس کے بعد پھر شیعوں کو آپس میں بانٹتا ہے, سنیوں کو آپس میں بانٹتا ہے, پھر شیعوں میں نمازی اور عزادار کے طور پر بانٹتا ہے, پھر ماتمی اور غیر ماتمی کے طور پر بانٹتا ہے. بانٹتا چلا جاتا ہے تاکہ ہم اس مرکزی نقطے کے گرد کٹھے نہ ہو سکیں. یہی وجہ ہے کہ کبھی نماز پر اعتراض, کبھی عزاداری پر اعتراض. نہیں بھائی, عزاداری جتنا ضروری ہے نماز اس سے زیادہ ضروری ہے. آپ جس کو اپنا ولی اور امام مانتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں, اور علی ابن ابی طالب کا کمال یہ ہے کہ آپ نے سجدے میں اپنی جان لی ہے. سجدے میں جن ہستی کو ہم پوری دنیا کے نجات دہندہ سمجھتے ہیں وہ حسین ابن علی ہیں, اور پوری دنیا کو معرفت دینے والی ہستی ہیں. ان کی زندگی کا آخری لمحہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزرا ہے. کون عزاداری اور محبت اہل بیت کو نماز سے جدا کر سکتا ہے اور نماز کو اس سے جدا کر سکتا ہے؟ جو نمازی حسین کے عشق اور محبت میں مبتلا نہیں ہے اس کی نماز نماز نہیں ہے, اور جو عزادار حسین کی طرح نماز پڑھنے کا قائل نہیں ہے وہ عزادار نہیں ہے, وہ شیعہ نہیں ہے, اس کا مکتب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دونوں ساتھ ہیں, حب اہل البیت اور عمل اہل البیت.
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, مل کے لبیک یا حسین, مل کے نعرہ حیدری.
میں چونکہ محرم کے وہ ایام ہیں جو اہل البیت پر بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. تصور تو آپ کر سکتے ہیں لیکن شاید اس درد کو محسوس اس طرح سے نہ کر سکیں جس طرح سے اہل البیت نے محسوس کیا. بہت دردناک ہے, بہت دردناک ہے. اس لیے آپ روایات میں پڑھتے ہیں نا کہ امام سجاد علیہ السلام جب تک زندہ رہے, بعض نے لکھا ہے 40 سال, 40 سال خون کے آنسو روتے رہے. خون کے آنسو رونا اصطلاح نہیں ہے, عمل ہے, عمل.
یعنی آنکھوں سے پانی کی جگہ خون کے قطرے گرے ہیں.
کیسے ممکن ہے, کیسے ممکن ہے کہ ایسا ہو؟
آیت اللہ العظمیٰ حکیم کے پاس کچھ لوگ یہی سوال لے کر آئے, کہا کہ ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا اور علماء سے سنا کہ امام سجاد علیہ السلام نے 40 سال تک خون کے آنسو بہائے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ خون کے آنسو بہائے, یا پھر یہ ایک اصطلاح ہے, روئے اتنے کی لوگ کہتے ہیں خون کے آنسو بہائے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا, گردن جھکا لی, کافی دیر تک ہچکیاں لے کر روتے رہے. پھر اپنی جیب سے رومال نکالی, رومال سے اپنے آنکھ صاف کیے, جب جیسے ہی اٹھایا تو سامنے رکھا, دیکھا خون سے پر تھا. خون سے پر رومال دیکھ کر سائل, سوال کرنے والے پریشان ہوئے, کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ دیکھو 61 ہجری میں کربلا میں نہیں تھا, جب سنتا ہوں آج 1400 سال بعد تو تب بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے کہ نبی کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا. پھر خود بخود خون کے آنسو بہتے ہیں. سید الساجدین نے تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتے دیکھا ہے, زین العابدین نے اپنی آنکھوں کے سامنے زینب کا پردہ چھنتے دیکھا ہے, خیموں کو لٹتے دیکھا ہے, شہداء کے بدنوں پر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے دیکھا ہے اور لاشوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کون کون سی مصیبت ہے جو اہل بیت نے نہ دیکھی ہو؟ ذرا سوچئے, ایک ایک ننی سکینہ کو دیکھیے. جب امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے نا رخصت لینے کے لیے, تو آخری ہستی جس سے رخصت ہونا تھا وہ سکینہ ہے, باقی میں نہیں پڑھتا, لیکن سکینہ سے جب رخصت ہونے لگے, جب حضرت امام سجاد کے خیمے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ سیدہ سکینہ بنت الحسین کھڑی ہے. بیٹی کیوں کھڑی ہو؟ کہا بابا اب آپ بھی جانے لگے ہیں. جب کہا آپ بھی جانے لگے ہیں رو پڑے, اپنے سینے سے لگایا. بیٹی جب سب چلے گئے تو میں نے بھی جانا ہے, میں نے اپنے بابا اور اپنے جد اور اپنی والدہ کی خدمت میں جانا ہے. کہا بابا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرے چچا گئے واپس نہیں آئے, میرے بھائی گئے واپس نہیں آئے, جتنے آپ کے ساتھی تھے سب گئے واپس نہیں آئے. بابا اب پانی نہیں مانگوں گی, اب آپ نہ جائیے, آپ نہ جائیے. امام حسین نے ان کو رخصت کیا, لیکن کس جگر کے ساتھ, میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. سینے سے لگایا, روتے رہے, وہ روتی رہی. بڑی مشکل کے بعد حضرت زینب کے سپرد کیا, گئے گھوڑے پہ سوار ہوئے, 2 قدم آگے چلے, 3 قدم آگے چلے, 4 قدم آگے چلے, گھوڑا رک گیا. زلجنہ کے آگے بڑھنے کی رفتار ختم ہو گئی. آپ ایڑ لگا رہے ہیں زلجنہ آگے نہیں جا رہا. آپ نے کہا زلجنہ کیا ہوا, اب تم بھی ساتھ چھوڑ گئے ہو, آگے نہیں چل رہے؟ خاموشی. نیچے دیکھا, کیا دیکھا؟ وہ ننی سی بچی زلجنہ کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے میرے بابا کو لے کر نہ جاؤ نہ میں یتیم ہو جاؤں. یہی بچی, یہی بچی مغرب کے بعد جب اندھیرا چھٹنے لگا تو حمید ابن مسلم جو کہ لشکر یزید کا تاریخ نگار ہے, کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب لشکر اشقیاء نے خیموں پہ حملہ کیا تو ان بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں, سامان لوٹا گیا اور خیموں کو آگ لگایا گیا, تو اب میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے تک واہ حسینہ کہتے ہوئے میدان کربلا میں بکھر گئے. اس اثنا میں نے ایک اونچی خاتون کو دیکھا, وہ اونچی خاتون کبھی ایک خیمے میں اندر جاتی کبھی باہر آتی, کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا بھاتی کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ وقت کا امام خیمے کے اندر غشی کے عالم میں ہے, چھوڑ کر جا نہیں سکتی. اس خاتون کا جگر دیکھیے, لاشوں کے انبار ہیں, لیکن اس انبار سے گزرتے ہوئے سید الساجدین کو اٹھا کر باہر لاتی ہے. حمید کہتا ہے میں نے ایک وقت دیکھا کہ جب تمام خیمے جل اٹھے تو اس کے بعد اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے
सहराए कर्बला में बिखर गए, मेरे मुख्तलिफ मनाजर देखे, लेकिन एक मंजर ऐसा था जिसने मेरे जिगर को जला दिया और कबाब कर दिया। मैंने क्या देखा, मैंने एक दफा देखा कि एक नन्ही सी बच्ची है, उसके दामन पर आग लगी हुई है और वो सरपट भाग रही है। मेरा दिल बड़ा टूटा, मैं भाग कर गया, बच्ची को रोका, घोड़े से नीचे उतर आया, बच्ची को फौरी तौर पर रोककर उसके दामन की आग बुझाई। आग बुझाने के बाद जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे महसूस हुआ जैसे निगाहों ही निगाहों में ये बच्ची मुझसे कह रही हो कि कर्बला में अब तक सारे जलाने वाले आए थे, तुम पहले शख्स हो जो आग बुझा रहे हो। फिर कहने लगा कि मैंने जब उस बच्ची की सूरत देखी तो मुझे बड़ा रहम आया। मैंने कहा, बेटी तुम हो कौन जो इस छोटी सी उम्र में तुम्हारे दामन पर आग लगी हुई है और भाग रही हो। कहा कि मैं हुसैन के सीने पर सोने वाली हुसैन की लाडली सकीना हूं। मैंने कहा, बेटी ये तुम्हारे रुसार सियाह हो चुके हैं, वजह क्या है? कहा, इन जालिमों ने इतने तमाचे मारे कि रुसार सियाह हो गए। मैंने पूछा, बेटी तुम्हारा कंधा जख्मी है, वजह क्या है? कहा कि इन्होंने मखना छीनने के लिए मुझ पर इतने हमले किए कि कंधा जख्मी हो गया। कहा, तुम्हारा सर पर चादर नहीं है? कहा, छीन लिया गया। मैंने कहा, बेटी मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ, मुझे कोई काम बताओ। कहा कि मुझे जरा बता दो नजफ का रास्ता किस तरफ है। मैंने पूछा, बेटी नजफ का रास्ता क्यों पूछ रही हो? कहा, मेरे जद अली इब्ने अबी तालिब वहां पर दफन है, मैं जरा जाके अपने जद से शिकायत करना चाहती हूँ कि ए मेरे जद्दा, देखिए आपकी बेटियों के साथ कर्बला की जमीन में कैसा सुलूक किया गया।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.